لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ چند جماعت سے ایک اہم موضوع جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مومن بن کر رہو معنی میں، تو تم کی سب سے زیادہ اونچے رہو گے، ساری قوموں پر سر بلند رہو گے. اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ایک بات امت میں، خاص طور پہ تعلیم یافتہ طبقے میں، سمجھدار لوگوں میں، یہ کھل کے سامنے ہونی چاہیے کہ دین میں ہر چیز کا انتظام ہے. آخرت کے اعتبار سے بھی پوری رہنمائی ہے، اور دنیا کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مکمل رہنمائی ہے. اور پھر اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے. تو انفرادی زندگی کے بھی احکام ہیں کہ ایک ایک آدمی کیسے اچھا بنے، ہیرا بنے، جنتی بنے، اور پوری مسلمان قوم مل کر ایک اچھی قوم کیسے بنے، ایک طاقتور قوم کیسے بنے، ساری دنیا کے لیے رحمت کیسے بنے، دنیا میں بھلائی کو پھیلانے والی کیسے بنے، دنیا سے ظلم کو مٹانے والی کیسے بنے، اس کے بھی تعلیمات ہیں. اور ان کا مذاکرہ بار بار وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے. اسی مقصد سے ان باتوں کو دہرایا جا رہا ہے. اور ایک یہ بات، یہ نقطہ بھی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ قومیں جو آگے بڑھتی ہیں، دنیا میں طاقت حاصل کرتی ہیں، ان کے بھی اصول مقررہ ہیں، قرآن و سنت میں بیان ہو کر ہیں. اور جو قومیں پیچھے ہو جاتی ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، وہ بھی کوئی اندھا دھن نہیں ہوتا، اس کے بھی اللہ کے پاس اصول مقرر ہیں. اور یہ جو اصول ہیں قوموں کو آگے بڑھانے کے یا پیچھے ہٹانے کے، یہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی اصول ہے، الگ الگ اصول نہیں ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے لیے ایک اصول ہے. اس لیے جس کسی کو بھی آگے بڑھنا ہو، ان اصولوں کی پابندی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، تم سارے اصول توڑو پھر بھی ہم تم کو سر پر بٹھائے رکھیں گے. اور کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ تم چاہے سارے اصول پورے کرو پھر بھی ہم تم کو ذلیل رکھیں گے. سب اللہ کے بندے. تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے اصل چیز جس سے کوئی قوم آگے بڑھتی ہے، وہ ہے اس کا ایمان. اس قوم کے اندر کچھ خاص باتوں پر ایمان چاہیے، پختہ یقین چاہیے، اور پوری قوم میں اس بات کا یقین ہو، کچھ اصولوں کا. زندگی ہم کیوں گزاریں گے، زندگی میں ہم کو کیا حاصل کرنا ہے، یہ زندگی کی ایک سوچ پوری قوم میں ایک ہی ہونا ضروری ہے. اور اسی کا دوسرا نام قرآن کی زبان میں ایمان ہے. مسلم قوم جو دنیا میں ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں، جنت کی تیاری کے لیے ہم یہاں ہیں، بندگی کے لیے ہم یہاں ہیں. اور پھر ایمانیات کی تفصیل ہے. یہ ایمان جب تک پختہ نہ ہو، مسلمان قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے کچھ خاص خیالات پر مضبوط ایمان پیدا کیا تو ہی آگے بڑھی ہے. اب پھر جب پوری قوم میں ایک فکر آ گئی، ایک سوچ آ گئی، ایک یقین آ گیا، تو پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تو ہیں انسانی وسائل، یعنی ان انسانوں کی طاقت کو استعمال کرنا جن کا خیال ایک ہے، ایک خیال والے مل کر ایک طاقت بن سکے. اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مقصد کے لیے محنتی ہوں، جس کو مقصد بنایا ہے اس کے لیے محنت کرنے والے ہوں. دوسرے، وہ آپس میں متحد ہوں. تیسرے، ان کے اندر تنظیم ہو، آرگنائزیشن ان کے اندر، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ ایک ترتیب بنی ہوئی ہو، اور پھر منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوں، اندھادھن آگے بڑھنے والے نہ ہوں. پھر اس قوم نے اپنے لیے جو قانون پسند کیا ہے، اس قوم میں، پوری قوم میں اس قانون کی پابندی ہو، اس سے قوم آگے بڑھتی ہے. اور تیسرے، جو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے اس کے لیے ایثار کرنے والی ہو، قربانیاں دینے والی ہو، اپنا ذاتی مفاد وہ پیچھے رکھ کر قوم کا مفاد سامنے رکھنے والی صفت پیدا ہو. تو اس سے یہ ماننے والوں کا ایک بہت بڑا جو گروہ ہے وہ ایک طاقت بنتا ہے. اور دوسری قسم کی جو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کو استعمال کرنا ہے، وہ ہے اس قوم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، ترقی کی صلاحیت پیدا کرنے والی کچھ محنتیں ہیں، ان کا کرنا بھی ضروری ہے. اور اس میں ہے، نمبر ایک پہ ہے تعلیم اور تربیت. جس چیز کو زندگی کا مقصد بنایا ہے اس کی تعلیم پوری قوم کو ہونا چاہیے، اس کی پوری تفصیل پوری قوم کو معلوم ہو، اور پھر اسی کے اعتبار سے ان کا کیریکٹر بھی بنایا جائے، ان کے اندر وہ صفات بھی، جو چیز حاصل کرنا چاہتی ہے قوم اس کو حاصل کرنے کے لیے جو صفات چاہیے، ان صفات کی تربیت قوم کے ہر فرد کو دی جائے. تعلیم اور تربیت نمبر ایک پر. اور دوسرے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے پوری قوم کا مزاج تحقیق کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس سنا سنی باتوں پہ چلنے والی قوم، ایسا ہے کتے 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 پہ چلنے والی، توہم پرست، ڈرکو، الٹے سیدھے عقائد. نہیں، تحقیق کا مزاج، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو جو قوم میں یہ چیز ہو وہ آگے بڑھے گی. اور ایک اہم چیز ہے سیاسی طور پر استحکام. سیاسی استحکام جس قوم میں نہیں ہے وہ بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہاں پر ایسا سکون ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ سکیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس قوم میں ابلاغ کی صلاحیت ہو. یعنی دشمن اگر ہمارے عقیدوں کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہماری قوم کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت ہو، جواب دنیا تک پہنچانے کی صلاحیت ہو. اور پوری قوم مل کر، قوم کے ذمہ دار مل کر ترقی کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں جس منصوبے پر، اس سے پوری قوم کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہو. اپنی قوم کو ہی سمجھا نہیں سک رہے، جسم جو ہے ہمارا اچھی طرح حرکت کب کر سکتا ہے، جب دماغ اس قابل ہو کہ ہر عضو کو وہ اپنا میسج بھیج سکے کہ تم کو کیا کرنا ہے. دماغ کا میسج ہی اگر پورے اعضا کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اعضا کیسے ایکشن میں آئیں گے. تو جو قوم کو لے کے چلنے والے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ پوری قوم تک پہنچے، ایک ایک فرد تک، اور صحیح وضاحت کے ساتھ پہنچے، اور مخالفین جو کنفیوز کر رہے ہیں ان کا جواب پہنچے. تو یہ ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے کچھ وسائل. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں روزی انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے لیے جینے کا انتظام بھی پیدا کیا. وقدر فیہا اقواتہ، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پہلے انسانوں کے جینے کے سامان اس میں پیدا کیے، بعد میں انسانوں کو پیدا کیا. پہلے اللہ نے سامان پیدا کیا، سب زمین میں رکھا. تو زمین میں، کائنات میں انسانوں کو پالنے کے لیے اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں، ان خزانوں کو کھوجنے کی صلاحیت ہو، ان خزانوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہو. اسی کو آج کی زبان میں سائنس کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اور اس قوم میں معاشی صلاحیت، اس کی معاشی حالت ٹھیک ہو، کمائی کا نظام اس قوم میں مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی طاقت بھی ہو، یہ مادی جو وسائل ہیں، کتنا اچھا بھی نظریہ ہو، کتنے اچھے خیالات ہو، کتنے اچھے اخلاق ہوں، لیکن موقع پر جنگ کرنے کی صلاحیت کسی قوم میں نہیں ہے تو وہ دنیا میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، سب کچھ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو اٹھایا ہے، ان تینوں چیزوں کا آپ ان کی تاریخ میں مطالعہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان پہ توجہ دی اللہ نے ان کو آگے بڑھایا. تو گزشتہ جمعہ تک جو بیان ہوئے اس میں انسانی وسائل کی حد تک بات ہوئی کہ کس طرح اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کی جو انسانی قوت ہے، اس قوت کو مضبوط کرنے کے لیے شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیسے صحابہ میں حضور نے وہ چیزیں پیدا کی. آج کا جو عنوان ہے کہ جو ترقی کی جو صلاحیت ہوتی ہے قوم میں، نموئی وسائل جو آگے بڑھنے کے، اس کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کیا تعلیم ہے. تو جیسے کہ عرض کیا گیا، کوئی بھی قوم ترقی کرے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قوم کے پورے لوگ تعلیم یافتہ ہوں. جاہلوں کا مجموعہ ترقی نہیں کر سکتا، تعلیم ضروری ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی تعلیم کو، کہ پہلی آیت جو آسمان سے اتری وہ تعلیم کے بارے میں اتری. پہلی وحی جو حضور پر آئی ہے اس میں نہ توحید کو سمجھایا گیا، نہ رسالت کو سمجھایا گیا، نہ آخرت کو سمجھایا گیا، حالانکہ اسلام کی بیس یہ تین عقیدے ہیں. پہلی جو وحی آئی وہ تھا پڑھو لکھو، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو معمولی خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اور آگے فرمایا اقرا ربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب عزت والا ہے. اس میں اشارہ کیا ہے؟ پڑھنے سے عزت ملتی ہے، تمہارا عزت والا رب خود علم والا ہے، پڑھو تم کو عزت ملے گی. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسانیت کو، ایک نسل کا علم دوسری نسل کو جو پہنچتا ہے وہ رائٹنگ میں ہو تب پہنچتا ہے، جانوروں میں رائٹنگ نہیں ہے، انسانوں میں ہے. تو اللہ نے فرمایا پوری قوم کو لکھنا بھی سکھاؤ. تو ایک قوم کا، ایک نسل کا پورا تجربہ دوسری قوم کم وقت میں سیکھ لے گی. تو فرمایا قلم کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا ہے، اس لیے تم لوگ قلم تو لکھو پڑھو. پہلی وحی میں، اس سے پہلے بیانات میں عرض کیا گیا، احادیث میں اتنی زیادہ تعلیم کی اہمیت ہے کہ احادیث کی کتابوں میں 40-40 صفحے ہیں اس کے ابواب ایک کتاب کے اندر، صرف علم کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی حضور کی کہ پڑھو اور لکھو، پڑھو لکھو. اب یہ تعلیم کون سی ہے جس کا حکم شریعت میں دیا گیا؟ اس میں ہر قسم کی تعلیم، اس میں دینی تعلیم بھی ہے، ظاہر ہے نمبر ایک پہ دینی تعلیم ہوگی، اس لیے کہ قوم بنی ہے دین کے نام پہ. اس قوم کو دین ہی نہیں معلوم ہوگا تو وہ قوم ایک قوم کیسے بنے گی؟ آپ کا رشتہ ہی دین کی بنیاد پہ ہے، آپ لوگ ہے ایک ہوئے ہیں دین کی بنیاد پہ، اس دین کو آپ نہیں جانیں گے تو پھر آپ ایک قوم کیسے؟ تو نمبر ایک پہ تو وہ ایک ہے دین ہی. جس دین کو تم ہدایت سمجھتے ہو، جس دین کو تم نے آخرت کی دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اس دین کو سب سمجھو سیکھو. اور اس کے ساتھ پھر دنیاوی تعلیم بھی ہے، جس کو آج کل کی زبان میں دنیاوی کہتے ہیں، ورنہ اسلام میں کوئی چیز بھی دنیاوی نہیں ہے، کوئی چیز بھی دنیاوی نہیں ہے، مومن کا ہر کام دین ہی ہے. اسلام میں تقسیم یہ ہے کہ نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم. جو بھی نفع دینے والا علم ہے وہ دینی علم ہے، اس کو سیکھنے کا حکم ہے. جو بھی نقصان دینے والا علم ہے وہ شیطانی علم ہے، اس کو روکنے کا علم ہے. جادو کا علم ہے، کیا فائدہ ہے جادو سے؟ ناچ گانے کا علم ہے، وہ بھی ایک علم ہے لمبا چوڑا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو جو علم انسانیت کو نقصان دے وہ شیطانی علم ہے، اور جو بھی علم انسانیت کو نفع دے وہ سب دین علم ہے، سب سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور بنیادی تعلیم کا بھی حکم ہے کہ سب کو لکھنا پڑھنا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا بھی حکم ہے شریعت، اور اس میں عملی پریکٹیکل تعلیم بھی ہے، تجربات کی تعلیم بھی ہے، اور فلسفیانہ تعلیم بھی ہے، عقل اور فکر کی تعلیم بھی ہے، اور ایکسپریمنٹ کی بھی تعلیم ہے. بلکہ اسلام دنیا میں آنے کے بعد ہی یہ تجربات دنیا میں شروع ہوئے، اس سے پہلے تجربے نہیں. اس لیے کہ سارے لوگ جو ہے ڈرتے تھے، سب چیز کو خدائی بولتے تھے. ندی نظر آئی ماتا ہو گئی، گائے نظر آئی ماتا ہو گئی، چاند نظر آیا وہ بھی دیوتا ہو گیا، سورج نظر. جب سب کو دیوتا مانیں گے تو دیوتا کی کیسی تحقیق کریں گے، اس کو چیریں گے پڑھیں گے؟ دنیا میں سائنس کی شروعات ہوئی اسلام کے آنے سے. اس سے پہلے تو لوگ جو ہے خالی فلسفہ تھا یونانیوں کے پاس، خیالی علم تھا، لیکن تجرباتی علم جو ہے قرآن آنے کے بعد سے شروع ہوا. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے دنیا، اس میں تمہارے لیے روزی رکھی ہے، اس میں تلاش کرو، اس میں تحقیق کرو، اس میں ڈھونڈو. تو جب ڈر نکل گیا، ورنہ لوگ جن بھوت کس کس چیز سے ڈرتے تھے. تو بہرحال پہلی وحی آئی پڑھنے کے بارے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کی تو نوکری ڈیوٹی ہے پڑھنا پڑھانا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کا کام ہے آپ کتاب اور حکمت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حکمت کی تعلیم دو. اور حضور ساری زندگی معلم بن کے رہے، آخری سانس تک معلم، ٹیچر کی حیثیت سے رہے. حضور نے خود فرمایا انما انا بعثت معلما، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مجھے اللہ نے استاذ بنا کے، میں ٹیچر ہوں. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ تم سکھاتے رہو، روز حضور کے پاس تعلیم کا نظام چلتا تھا. حالانکہ آپ حاکم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، سب کچھ بھی تھے، لیکن معلم تھے، روز معلم تھے، سکھاتے رہتے تھے. اور قرآن میں فرمایا کہ بغیر علم کے آدمی نہ تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ خود اپنے کو پہچان سکتا ہے، اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتا، اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علم والا نہیں ہوتا وہ اللہ کو کیا پہچانے گا. کئی آیتیں ہیں، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے ہیں، وہ اور ان پڑھ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. علم والے بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہو گئے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کر دیتے ہیں، علم سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور ہر مسلمان پہ فرض فرما دیا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اب یہ جو علم کے بارے میں حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، اتنی وسیع ہیں، اس میں ہر علم ہے، دین علم کے علاوہ بنیادی علم بھی، کہ ہر مسلمان کو لکھنا پڑھنا آئے. اس کی اہمیت اتنی تھی کہ پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس کے جو قیدی آئے، جنگی حساب سے، سیاسی حساب سے ان قیدیوں کو قتل کرنے میں بہت فائدہ تھا، جو روک پڑتا تھا جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو کیا کہا کہ دس دس بچوں کو ہمارے لکھنا پڑھنا، دس آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم کو ہم آزاد کر دیں گے. اب مسجد نبوی میں بیٹھ کے کافر سکھا رہے ہیں ایمان والوں، مشرق بیٹھ کے سکھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا دین کا علم کافر سکھائے گا، مشرق سکھائے گا؟ کیا سکھائے گا؟ پڑھنا لکھنا سکھائے گا. اور اس کا نفع کیسا ہوا کہ پڑھے لکھے صحابہ اسی سے تیار ہوئے. آج ہم کو جو قرآن مجید پڑھنے کو مل رہا ہے، اس قرآن کو تحریری شکل میں جمع کس نے کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا. یہ زید بن ثابت جو عربی کے ماہر بنے، لکھنے پڑھنے کے ماہر بنے، اور ان کے ذریعے سے قرآن محفوظ ہوا، انہوں نے وہی مکے کے مشرکوں سے بیٹھ کے پڑھا تھا لکھنا پڑھنا. اگر وہ مشرکوں سے نہیں سیکھتے تو آج قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور کوئی اور انتظام ہوتا اللہ کی طرف سے، مگر ذریعہ بنا. اسی میں سائنسی تعلیم بھی ہے. سائنس کیا ہے؟ اللہ کی کائنات کو سمجھنا ہے. ہمارے اللہ کی کائنات کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا اللہ کے دشمن سمجھیں گے؟ ہمارے رب کے خزانوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو اللہ کے دشمن استعمال کریں گے. کیا لوگوں نے دین دنیا بنا کے بالکل عجیب بنا کے چھوڑ دیا. تو ماشاء اللہ نے جگہ جگہ فرمایا قل اے نبی کہہ دو سیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو دیکھو میری کائنات کو کہاں کہاں کیا کیا خزانے ہیں کیا کیا جینے کے سامان ہیں دیکھو قل سیرو فی الارض اور کیسے یہ کائنات آگے بڑھی تحقیق کیف فنظرو کیف بدا الخلق ذرا غور کرو اللہ نے یہ تخلیق کی ابتدا کیسے کی. آج جو ہے یورپ والے مغرب والے ایک ایک باریک باریک تحقیق کے لیے کہ زمین کی شروعات کیسا ہوئی وہ ڈائناسور کا کون سا زمانہ تھا کھربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ہم کو سکھایا گیا کہ کائنات پہ غور کرو اس کے مختلف مراحل پہ غور کرو. آج ہماری مصروفیت اس لائن کی ہے نہیں. علم کا ذوق سکھاتا ہے قرآن, تحقیق کا ذوق سکھاتا ہے اور مشاہدے کے لیے کہا گیا بار بار آنکھیں کھولو دیکھو ان نفی خلق السماواتی پہلے ہی پارے میں فرمایا ان نفی خلق السماواتی والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. پورے کائنات کے منظر رکھ دیے, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل یوز کرو, اندھوں کی طرح مت گزرو. اب میں آیتوں کا ترجمہ کروں گا تشریح کروں گا تو اسی آیت میں بیان ہو جائے گا. کہیں فرمایا علم کرو ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کیا تم لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے ہے, ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے نہیں. ذرا غور کرو آنکھ کھول کے, نباتات پہ غور کرو تمہارے لیے دوائیں ملیں گی, تمہارے لیے غذا, سب تمہارے لیے. ذرا غور کرو سب تمہارے لیے ہم نے رکھا. انتیس میں فارم فرمایا جعل لکم الارض ذلولا, اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ایک فرما بردار اونٹنی کی طرح بنا دیا. چونکہ عربوں کو اونٹنی کے فائدے بہت معلوم تھے, اونٹنی سے ہی ان کی زندگی تھی صحرا میں, تو اونٹنی کی مثال دی کہ یہ اونٹنی ہے جی, نفع دینے والی اونٹنی ہے. فمشوفی منا کی بھی اس کے جو مونڈے ہیں اس کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں چلو پھرو, پہاڑوں میں جاؤ وادیوں میں جاؤ کانوں میں جاؤ گہرائیوں میں جاؤ سمندروں میں جاؤ اونچائیوں میں جاؤ, تلاش کرو کہاں کہاں رزق ہے, جینے کے کیا کیا سامان ہے. فمشو فی مناکبھا وکلوا من رزقہ, اور اللہ کا رزق اس زمین میں ہے اس کو کھاؤ. اور جمعہ کے بارے میں فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ, جب جمعہ کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض, اب زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کے نبی نے دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھی فرمایا. وہی حضرت زید ان سے عزین تھے, حضور نے ان سے کہا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو عبرانی زبان سیکھو. حضور نے نگرانی میں دعاؤں کے ساتھ ان کو پڑھنے میں لگایا تو بہت کم وقت میں وہ سیکھ گئے ان کی زبان. یہ بھی ضروری ہے دنیا کے اندر جینے کے لیے, ایک امت کو مضبوط ہونے کے لیے مختلف زبانوں کی تعلیم. ہم لوگ چھوٹے ایسے تلنگی بیڈھنگی کیا کیا سنتے تھے, ایسی نفرت آج اس میں دین پھیلانا مشکل, غیر مسلموں سے بات کرنا ہمارے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے صحیح, ہمارا ان سے رابطہ صحیح نہیں ہے. ارے بھائی جس علاقے میں رہتے ہیں اس زبان کے ماہر ہونا چاہیے مسلمانوں کو, سب کے دلوں کو جیتنا ہے آپ کو. یہ حقرہ کیا ہے, نفرتیں کیا ہے, ساری زبانیں اللہ کی, لیکن ہم لوگ جو ہے زبانوں سے نفرت کرتے ہیں بعض وقت. اور غیروں سے استفادے کی حضور نے تلقین فرمائی کہ جہاں علم ملے اپنا غیر مومن کافر مت دیکھو, جہاں بھی علم ملے فائدے کی چیز ملے وہ تمہاری جائیداد ہے اس کے پاس چلے گی. تمہارا سامان گم گیا تھا مل گیا, اب تو اپنی چیز گمی ہوئی کسی کے پاس نظر آئی تو چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں نشانیاں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ میری ہے, میری گھڑی ہے, میں فلاں جگہ خریدا تھا, دے دیجیے جا کے لے لیتے ہیں. تو فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, کلمۃ الحکمہ, جو بھی عقل کی بات سمجھ کی بات فائدے کی بات جو بھی ہے وہ مومن ہی کی گم شدہ چیزیں, تمہاری تھی گم ہو گئی تھی. فحیث وجدھا فہو احق بھا, جہاں اپنی کھوئی ہوئی چیز دیکھے وہ زیادہ حقدار ہے, جا کے لے لے اس کو. ترمذی شریف کی روایت. اور جو عملی فنون ہے اس زمانے کے حساب سے جو قوموں کے لیے عزت کا ذریعہ تھے، حضور خود کھڑے ہو کے اس کی ٹریننگ کرواتے تھے، مقابلے کرواتے تھے، انعامات دیتے تھے، جیسے نیزہ بازی ہے، تیر کے بارے میں تو بہت حدیثیں ہیں، نشانہ بازی، تیر اندازی کے بارے میں، میزائل کا دور آنے والا تھا جس وجہ سے تیر اندازی کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اور اسی میں کیریکٹر بنانے کا علم بھی ہے، علم میں ہر ایک علم ہے، تزکیے کا علم، صفات بنانے کا علم، ہمت کیسے پیدا ہو، استقامت کیسا پیدا ہو، اس کی بھی تفصیلی حدیثیں ہیں. تو نتیجہ یہ تھا کہ اتنا اللہ کے نبی نے تعلیم کی ترغیب دی، پکڑ پکڑ کے تعلیم میں لگایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک علاقے میں بھیج دیا بڑے بڑے صحابہ کو، پورے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بناؤ. اور پھر صحابہ اور ان کے شاگردوں کی محنت سے حال یہ ہو گیا کہ پوری امت میں 100% علم تھا، 100% تعلیم تھی، جہالت نہیں تھی، تعلیم تھی 100%. پہلی صدی میں ہی حال یہ ہو گیا سائنسی علوم میں اور نظری فلسفیانہ علوم میں اتنی ترقی کی مسلمانوں نے کم عرصے میں کہ دنیا حیران رہ گیا. اور پھر ایسا ذوق ہو گیا کہ ہر مسجد مدرسہ بن گئی. آج کل تو مسجدیں کیا ہے، بس نماز پڑھنے کی حد تک، پہلے نہیں، ہر مسجد، کتنی قسم کی تعلیم ہوتی تھی مسجدوں میں، کتنے علوم کی تعلیم ہوتی تھی، ہزاروں آدمی بیٹھ کے ایک ایک مسجد میں علم حاصل کرتے تھے، جامع مسجد میں. آج مسجدیں ویران ہو گئی، اور پھر مسجدیں ہی نہیں، لوگوں کی دکانیں بھی، کمانے کے لیے دکان کرتے تھے، لیکن سب کے دلوں میں پڑھنے لکھنے کا ایسا ذوق تھا کہ شام ہوتے ہوتے وہ ہر دکان مدرسہ بن جاتی تھی. اس لیے کہ وہ دکان چلانے والا کسی نہ کسی علم کا ماہر ہوتا تھا، اور سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اس کے پاس، بڑے بڑے مجمع آتے تھے. رات ہو گئی، مسلمانوں کی مارکیٹ سے گزرو، لگتا تھا کوئی یونیورسٹی ہے، جہاں تجارت بازو، پڑھائی شروع. جنگلوں میں چلے جاؤ، کوئی جنگل ایسا بچا ہوا نہیں تھا جہاں لوگ پڑھ نہیں رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں. ان کا پیشہ جنگل کا ہے، کوئی شکاری ہے جنگل میں اس کا ہے، لیکن وہ تھا علم والا ہوتا تھا، تو لوگ پڑھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے. چڑیاں مار کے جینے والے، ان کی 30-30 جلدوں میں کتابیں ہیں، سب قرآن پہ تفسیر پہ نہیں ہے، ہر علم پر ہے. کیوں؟ پوری امت میں یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ بھائی انسان کا مطلب ہے تعلیم یافتہ ہونا، انسان کی شناخت، انسان کی پہچان ہے علم میں آگے بڑھنا. تو یہ جو اللہ کا اصول تھا جس پہ امت آگے بڑھی تھی، اسی اصول کو مغرب والوں نے، سمجھے، ویسٹرن ممالک نے اختیار کیا، تو اللہ نے ان کو عزت دی. اس لیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں علم والوں کو عزت دیتا ہوں. چنانچہ اس وقت حال یہ ہے کہ جو مغرب ہے، نئی دنیا ہے، ان لوگوں کے پاس تعلیم کا فیصد کیا ہے، 99% ہے، جاہل نہیں ہے، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور صرف ایک امریکہ میں تعلیم میں سب سے زیادہ محنت ہے، وہاں صرف ایک امریکہ میں 4,000 یونیورسٹیاں ہیں. یہ میں 2004 کی بات بول رہا ہوں، اب تک کیا ہوگا معلوم ہے، 4,000 یونیورسٹیاں کسی ملک میں اتنی نہیں. اور ان کی پوری قومی جو مجموعی پیداوار ہے، GDP جسے کہتے ہیں، مجموعی قومی پیداوار، اس کا 7.1%، یعنی 3.5 روپئے وہ تعلیم پہ لگا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم پہ، قوم کی تعلیم پہ، یعنی 350 روپئے لگا رہے ہیں تعلیم پہ. ایسے برطانیہ ہے، ان کا جو GDP ہے اس کا 5% لگا رہے ہیں، 50 ملین ڈالر. فرانس والے 11% اپنا بجٹ لگا رہے ہیں، 59 بلین ڈالر. جرمنی والے 5% اپنی مجموعی آمدنی کو لگا رہے ہیں، 170 بلین ڈالر. اور ان کی یونیورسٹیز کا اتنا زبردست معیار ہے، اتنا زبردست خرچہ ہے کہ لکھا ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا جو خرچ ہے، بجٹ ہے، وہ پورے ہمارے پڑوسی مسلمان ملک پاکستان کے پورے ملک کے بجٹ سے بڑھ گئے، ایک یونیورسٹی کا. تو پوری قوم میں دھن ہے کہ پڑھنا لکھنا انسان کا کام ہے، لوگ پیٹ کاٹ کے جو ہے پڑھا رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں غیر قومیں لوگ رکشہ چلا کے پڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو سوسائٹی
جو سماج تعلیم یافتہ ہوگا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے. ایسے ہی ہے کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے تحقیق کا مزاج، ریسرچ کا مزاج، صحیح کیا ہے، تحقیق، یہ نہیں کہ بس سنا سنی چل رہے. اور اس کی بنیاد تین چیزوں پہ ہے. ایک ہے حریت فکر، سوچنے کا جو انداز ہے وہ آزادانہ ہو، اور دوسرے غور و فکر کی عادت، غور و فکر کا ماحول، اور تیسرا مشاہدے کا ماحول، جانچنے کا ماحول، تجربے کا ماحول. آپ قرآن پڑھیے، احادیث شریفیہ پڑھیے، پوری امت میں یہ ذوق پیدا کیا ہے اللہ اور رسول نے ان تین چیزوں کا. پہلی چیز ہے کہ اپنے سوچ کو غلام مت بناؤ، پرانی چیزوں کا عادی مت بناؤ. ہر چیز میں دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے. جگہ جگہ آپ کو قرآن میں آیت ملے گی توحید کے سلسلے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، اس کی پیروی کرو، تو یہ مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ان سے ہم کو جو ملا ہم وہی کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں کیا ان کے باپ دادا سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے اور صحیح کام نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کی بھی اب بھی پیروی کریں گے؟ سمجھ کا استعمال نہیں کریں گے، عقل کا استعمال نہیں کریں گے؟ لا یعقلون شیئا، وہ لوگ عقل یوز نہیں کرتے تھے تو تم لوگ بھی عقل یوز نہیں کرتے ہو. تو سکھایا گیا کہ باپ دادا کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ماننا ہے بلکہ دلیل کی وجہ سے ماننا ہے. یہ مستقل قرآن مجید کا انداز ہی ہے کہ جب کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو فوراً دلیل بھی پیش کرتا ہے آگے پیچھے. پہلی آیت لے لو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے، فوراً دلیل دے رہے. کیوں اللہ کے لیے ہر تعریف ہے؟ اس لیے کہ سب کو وہی پال رہا ہے، رب العالمین. لاجک اس کی کیا ہے؟ چونکہ سب کو پال رہا ہے اس لیے تعریف اس کی ہوگی. پہلی آیت سے لے لو، جہاں کسی چیز کا دعویٰ ہوگا عموماً اس کی کوئی دلیل ہوگی، جہاں حکم بیان ہوگا اس آرڈر کی حکمت بیان ہوگی، پھر کیوں ہم یہ حکم دے رہے ہیں. چنانچہ توحید کا حکم دیا تو پورے قرآن میں انبار ہیں توحید کے دلائل کے، ایک ہی اللہ کو کیوں ماننا چاہیے، قدم قدم پہ دلائل ہیں اس کے. یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں مان رہے نہیں، دلائل، سوچو سمجھو، بار بار آتا ہے. 20ویں بارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیجئے، امن خلق السماء، کیا پیارے انداز میں عقل کے حساب سے سمجھایا ہے توحید کو. اب وہ موقع نہیں ہے، ورنہ بڑے بہترین انداز سے سمجھایا پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو. ایسے نماز کا حکم دیا تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز اس لیے پڑھو کہ نماز پڑھو گے تو برائیاں چھوٹ جائیں گی، فحشا سے روکتی ہے جب نماز اچھی ہوتی ہے. تو حکم کے ساتھ حکمت. روزے کا حکم دیا تو فرمایا دیکھو تم کو ہی ہم حکم نہیں دے رہے ہیں، پہلے والوں کو بھی دے چکے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، سب کو دیتے آ رہے ہیں اس لیے تم کو دے رہے ہیں، اس کے بھی فائدے بیان کیے گئے. حج کا حکم دیا تو فرمایا لیشہدوا منافع لہم، عبادت تو ہے ہی لیکن دیکھو حج کرو گے تو بہت سارے فائدے ہیں، فائدے حاصل کرو، اور فائدوں کی تفصیل کا موقع نہیں. تو ایک ہے قوم کا مزاج جو بنایا ہے قرآن نے، اسلام نے، کہ عقل سے کام لو، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دلیل کی بنیاد پہ چلنے والے بنو، توہم پرست مت بنو، کتے 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 سرا ہے اس پہ مت چلو، اس سے قوم پیچھے ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ہے غور و فکر جس قوم میں آتا ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. چنانچہ پورے قرآن میں اسی کی تعلیم ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے بندے آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، تفکر نہیں کیا اپنی راتوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى، اور پھر تجربے کی بھی، صرف سوچنے کی نہیں، چل پھر کے دیکھنا، پکڑ کے کسی چیز کی تحقیق کرنا، اس کی بھی تعلیم دی گئی، ایکسپریمنٹ کی بھی تعلیم دی. فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین والوں کے واسطے بہت ساری نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اترو ذرا اندر، افلا تبصرون. فرمایا قل سیرو فی الارض، آئے نبی کہہ دو جاؤ پھرو زمین کے اندر، فانظروا کیف بدا الخلق، غور کرو کیسے اللہ نے دنیا کی تخلیق کی ابتدا کی. فرما قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. خالی قصے سنا نہیں رہے ہم, جاؤ جا کے دیکھو مختلف علاقوں میں, دیکھو کس قوم کا انجام کیا ہوا, تحقیق کرو ان کے کھنڈرات کی, کیا ہوا, کیسے عذاب آیا, دیکھو جا کے بھی چیک کرو. تو اسلام نے جو ذہن بنایا, آزادانہ سوچ, مرعوب سوچ نہیں, دوسروں کی صرف نقل نہیں, خود سوچے آدمی, آزادی سے سوچے آدمی, آزادانہ سوچ. اس وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ریسرچ کا ایسا معیار رہا ہے گزشتہ صدیوں میں کہ کئی صدی تک دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ایسا ریسرچ ہوتا تھا, ایسی ٹھوس ریسرچ ہوتی تھی. اب وہی ہمارا کام جو ہے وہ دوسروں نے لے لیا, مغرب والوں نے لے لیا. اب انہوں نے تحقیق کو اپنی عادت بنائی, تحقیق پہ وہ محنت کر رہے ہیں. دنیا میں ایک زمانے سے سب سے زیادہ تحقیق جو ہو رہی وہ بھی امریکہ ہی میں ہو رہی ہے. تو تحقیق پہ, ریسرچ پر, ڈیولپمنٹ اور نئی نئی تحقیق پر وہ اپنی جو کل آمدنی کا 2.8% لگا رہے ہیں. اس کے بعد پھر یورپی ممالک کا, وہ لوگ بھی اپنی بڑی آمدنی تحقیق پہ لگاتے ہیں, نئی نئی چیزوں کی تحقیق. تحقیق کرنے والوں کو بہت سہولتیں دیتے ہیں, ان کی ساری طاقت کیا ہے, دنیا کے پورے ذہنوں کو وہیں کھینچ رہے ہیں, آ کے ایک ایک یہاں کے ایک ایک یونیورسٹی میں, ایک ایک کالج میں آ کے وہ جیسے مچھیاں پکڑتے ہیں, یہاں کے پورے ذہین دماغوں کو لے جاتے ہیں اپنی طرف, ریسرچ میں لگا دیتے ہیں, تھوڑی تنخواہ دے دیتے ہیں اور ان کی ریسرچ کا فائدہ ان کو پہنچ جاتا ہے, ہر نئی تحقیق ان کی ہو جاتی ہے, ہر نئی چیز ان کی ہو جاتی ہے. کہنے کو نام امریکہ ہے, ہندوستان کے ذہن اکثر, ہندوستان کے ذہن وہاں اس کو چلا رہے ہیں, ان کے نظام کو چائنا کے ذہن چلا رہے ہیں وہاں, ان کے بچے تو بس مٹر گشتی میں ذہن ساری دنیا کے ذہنوں کو لیتے ہیں, ریسرچ کی سہولتیں دیتے ہیں, ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہمارا جو پڑوس کا ملک ہے, نہیں ان کا تو اتنا اس خرچ ہے, ہمارا پڑوس کا مسلم ملک ہے اس کا ریسرچ پہ کتنا خرچہ ہے, 0.4. 100 روپے آمدنی ہے ملک کی, تو 100 روپے میں سے 1 روپیہ بھی تحقیق پہ نہیں خرچ کر رہے ہیں, کتنے 40 پیسے خرچ کر رہے ہیں 100 روپے میں سے, تو کیسے آگے بڑھیں گے. ترکی ہے وہ 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے, بلکہ ہمارے مسلم ممالک کے پروفیسرز تو بولتے ہیں کہ وہ سائنس کی تحقیق کے جو جرنلز آتے ہیں نا, وہ خریدنے کے واسطے بھی ہماری یونیورسٹی کے پاس بجٹ نہیں, خالی خرید کے پڑھنے کے واسطے بھی بجٹ نہیں. جب اتنا تحقیق پہ توجہ نہیں دے گی قوم, تو اللہ کیسے آگے بڑھائے گی. اور نمبر 3 پہ, اچھا جو ضرورت ہوتی ہے مختصر کر دیں گے, سیاسی استحکام کا ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے مسلمان ملکوں کو دشمنوں نے ایسا ماحول بنایا ہے, روز ایک حکومت آتی ہے جاتی ہے, سیاسی استحکام ہی نہیں ہوتا. گھر میں سکون ہی نہیں ہے تو گھر کے بچے پڑھیں گے کیا, ترقی کا کریں, روزانہ گھر میں اگر لڑائی چل رہی ہے, اٹھا پٹک چل رہی ہے, تو کوئی بھی ملک آگے بڑھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں کا سیاسی سسٹم مضبوط ہو. اس کے لیے بھی بڑی تفصیلی ہدایات ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان ہدایات کو بتائیں گے. اسلام میں بہت تفصیلی ہدایات ہے کہ کس طرح سے ملک کا ماحول نہیں بگڑنا چاہیے, حکومت کا جو نظام ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. اب چھوڑ دینے سے اچھا ہے کہ پورا بیان ہی چھوڑ دیا جائے, پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اور خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں قوموں کی ترقی کے لیے, سب کے لیے ایک ہے. پہلے ہم لوگوں نے اس کی پابندی کی تو اللہ نے سب کے سروں کا تاج بنایا, اور اب توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم پیر کی جوتی بن رہے ہیں. اور ابھی بھی پورے, ابھی خالی تقریریں سننا نہیں ہے, جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں, باصلاحیت لوگ ہیں, وہ اپنے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قوم کو اٹھانے کے لیے کچھ میرا استعمال ہو جائے, وہ شکلیں ڈھونڈیں, وہ سر جوڑیں, آگے بڑھیں. دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ صرف اکیلے بیٹھ کے عبادت سکھاتا ہو, صرف نیک, بہت دیکھنے میں فرشتے کی طرح نظر آ رہا ہے آدمی, بس اتنا ہی سکھاتا ہو نہیں, یہ بھی ضروری ہے, پوری قوم کو لے کے اٹھنا بھی ضروری ہے, دین کی ایک طاقت بننا بھی ضروری ہے. اجتماعی احکام بھی ہے اس دین میں, انفرادی احکام بھی, اور موقع پہ جب حکم سامنے آ گیا اس پہ عمل نہیں کرنے سے بہت زبردست پکڑ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دل میں اسلام کے لیے تڑپ آ جائے, امت کے لیے درد آ جائے, اور ہم کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی قوت کے لیے استعمال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.